الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أما بعد، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله اگر کوئی آدمی کھانے پر محنت کرتا ہے کہ بہت اہتمام سے کھاتا ہے اور عمدہ غذاؤں کا استعمال کرتا ہے، یا خوب ورزش ایکسرسائز اور کثرت کرتا ہے، لیکن میرے دوستو ساری محنت وہ جسم سے جسم تک رہتی ہے، اس کی محنت جسم سے لے کر جسم تک ہے، جسم سے چلا جسم تک پہنچا، اور اس محنت میں اس کو اس کا نتیجہ کچھ نہیں ملتا، اگرچہ کتنی ایکسرسائز ورزش اور کھانے پینے میں غذاؤں کا استعمال کتنا ہی کرے لیکن نتیجہ وہی ہے، انجام یہی ہے کہ ایک دن انسان دنیا سے جائے گا، زیادہ سے زیادہ وہ اسمارٹ بن جائے گا، لہذا میری اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ گویا انسان اپنے جسم کی پرواہ نہ کرے، یقیناً یہ مطلب نکالنا درست نہیں ہے کہ جسم کی پرواہ نہ کرے، کھانے پینے میں بے احتیاطی کرے، یا ورزش کثرت اور ایکسرسائز نہ کرے، یقیناً یہ مطلب میری اس بات کا نہیں ہے، لیکن سمجھانے کی جو بات یہ ہے کہ جسم پر محنت اس کا حاصل کچھ نہیں ہے، کیونکہ جسم جس روح کی وجہ سے ہے اصل قیمت اس روح کی ہے، کیونکہ جسم اس وقت تک کار آمد ہے، کام کا ہے، جس وقت تک اس جسم کے اندر روح موجود ہے، اور اگر اس جسم کے اندر روح موجود نہیں ہے تو وہ جسم کسی کام کا نہیں ہے، اور اس جسم کو اس کا نام ہے لاش ارے میاں اتنی دور کیوں بیٹھ رہے ہو، قریب بیٹھو. آپ بھی بزرگ سے کم ہیں کیا؟ کمال کی بات ہے، بزرگوں کا کیا کرنا. یہ بزرگوں کے لیے نہیں بھائی، ہم ماں مسلمان جمع ہے، بزرگ نہیں جمع کوئی. کیونکہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے کہ دور بیٹھنا. اگر بزرگ آئیں گے تو ان کو جگہ دے دیں گے، لیکن جگہ چھوڑنا اچھا نہیں ہے. تو جسم کی قیمت روح کی وجہ سے، اگر اس نے اپنی جسم کو بنایا لیکن روح نکل گئی، اب جسم کی کوئی قیمت نہیں. اس لیے اس جسم کا نام جو بغیر روح کے ہو اس کا نام ہے لاش. میرے مرشد، میرے شیخ عارف باللہ قطب العالم مجدد زمانہ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، لاش کے معنی ہے لا شے. لاش کے معنی ہے لا شے، یعنی کوئی چیز نہیں ہے، لا شے. اور جسم بغیر روح کے لا شے ہے. لہذا انسان اس پر کتنی محنت کرے، مان لو ایک آدمی ہے اس کا وزن 150 کلو ہے، اس نے اپنے جسم پر محنت کی، محنت کر کر کے اس نے اپنا وزن 80 کلو کر لیا، کوئی تمغہ ملے گا اسے؟ کوئی ایوارڈ، کوئی تمغہ، کوئی شرف؟ کچھ نہیں. کتنے ہی پسینے میں گھلا لے اپنے آپ کو. کوئی ایوارڈ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں. لیکن اس جسم کی حقیقت، ہماری انسانیت کی حقیقت ہمارا جسم نہیں ہے، بلکہ ہماری روح ہے. روح، یہ جسم ہماری انسانیت کی حقیقت نہیں ہے. میرے شیخ، میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مدہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اب مقرر ہے، وہ بیٹھا ہے بیان کر رہا ہے، اس کی روح جسم سے نکل گئی. اب کوئی یہ تھوڑی کہے گا کہ یہ فلاں تشریف فرما ہے، فلاں بزرگ، بلکہ کہے گا کیا، لاش رکھی ہوئی ہے. لاش، لاش ہے، کوئی قیمت نہیں. یہ عالم ہے. تو جسم پر محنت، کوئی تمغہ نہیں مل رہا، لیکن اس کے برعکس اگر روح پر محنت کی، سبحان اللہ، روح پر محنت کام آتی ہے. اور وہ کام یہ ہے، اللہ تعالی کی رضا اور اللہ تعالی کی خوشی اور اللہ تعالی کا قرب، اور وہ تعلق خاص ملتا ہے. معرومی رحمت اللہ علیہ اس کو سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں، ظاہر شرح پشے آرد بچرخ، کہ ان اللہ والوں کے ظاہر کا تو یہ عالم ہے کہ اگر مچھر کاٹ لے تو آسمان سر پر اٹھا لے، ہائے مچھر نے کاٹ لیا. ظاہر شرا پشے آرد بچرخ، ظاہر کا یہ عالم کہ مچھر کاٹ لے تو چلانا شروع کر دے، ہائے ہوئی. لیکن باطنش باشد محیط ہفت چرخ، لیکن ان کے باطن کا عالم یہ ہے، وہ جو روح پر محنت کا نتیجہ یہ نکلا، اور باطن کا عالم یہ ہے کہ ساتوں آسمان بھی ان کی وسعتوں کے سامنے، ان کے قلب کی وسعتوں کے سامنے ساتوں آسمان بھی کم ہیں. معرومی اور فرماتے، در فراخ عرصے آ پاک جان، ان پاک جانوں کی عرصہ یعنی وسعت کا یہ عالم ہے، در فراخ عرصہ ہے آپ پاک جان، ان اللہ والوں کی پاک جانوں کا، ان کے باطن کا، ان کی روحانیت کا، وسعت کا یہ عالم ہے کہ تنگ آیت عرصہ ہے ہفت آسمان، کہ سات آسمانوں کی بھی جو وسعت ہے وہ بھی چھٹی پڑتی ہے ان کی وسعتوں کے سامنے. یہ عالم ہے، فرق ہے یہ. لذا روح پر محنت یہ کام آتی ہے اور جسم پر محنت کسی کام کی نہیں ہے. آہ، کہ ایک انسان جس پر محنت کر رہا ہے کچھ نہیں مل رہا، کڑاہیاں کھائے، بڑھیا بڑھیا لذیذ مقویات کیا کچھ کھا لے، لیکن آخر میں سب کچھ کچھ ہی کام کرنا. لیکن روح پر محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ اس روح پر محنت کرنے سے روح کو اللہ تعالی سے ایک تعلق ملتا ہے، جس کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا وربتنا علی قلوبہم، کہ ہمارا رابطہ تھا ان کے دلوں کے ساتھ. یہ اصحاب کہف کے لیے جو کہ اس زمانے کے اولیاء اللہ تھے، اللہ تعالی کے مقبول بندے تھے، ان کو اللہ تعالی نے فرمایا ان کے لیے کہ ہمارا ان کے دلوں کے ساتھ رابطہ تھا. یہ کام کی چیز ہے. پتا چلا روحانی رابطہ، یہ قلبی رابطہ، یہ کام کی چیز ہے، یہ کام آئے گا. اور انسان روح پر جتنی محنت کرتا چلا جاتا ہے، روح پر جتنی محنت کرتا چلا جاتا ہے اتنا وہ آگے بڑھتا ہے. دیکھیے، ایک آدمی کہیں پر ملازمت کرتا ہے، پانچ سال ایک ہی کام کرتا ہے، وہی حساب کتاب، وہی انتظام، وہی دیکھ بھال، کوئی نئی چیز نہیں کرتا. لیکن ان پانچ برسوں میں اس کی ملازمت اور ملازمت کے دور میں اس کی تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں جناب، کیا کام کر رہا ہے؟ جو پہلے کر رہا تھا اب بھی وہی کر رہا ہے. لیکن روحانی، چونکہ باطنی طور پر اس کی ایک ترقی ہو رہی ہے، اور اس ترقی کا نام رکھا تجربہ، کہ وہ تجربے کی وجہ سے اس کی تنخواہ میں اضافہ مستقل ہوتا رہتا ہے ہر برس، حالانکہ کام وہی کر رہا ہے. اسی طریقے سے جب انسان روح پر محنت کرتا ہے اور روح کا تعلق ذکر اللہ کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے، اور ترک معصیت یعنی گناہوں سے بچنے کی وجہ سے، وہ روح کا تعلق اللہ تعالی سے مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھو، ہمارے ایک مثال ہے، ایک حالات ہوتے ہیں کہ انسان کی جب کسی سے دوستی ہوتی ہے، جتنے جتنے دوستی کے ایام بڑھتے ہیں، جتنے برس کا تعلق بڑھتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارا پرانا دوست ہے، اس سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے. کتنا پرانا دوست ہے؟ جی ہماری دوستی کو 10 سال 15 سال یا 20 سال ہو گئے، اور میرا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے. آپ اس تعلق کو سمجھا سکتے؟ بھئی گہرا تعلق کیا ہوتا ہے، کوئی سمجھا سکتا ہے؟ لیکن وہ جو گہرا تعلق کہا جاتا ہے، گویا کے باطن کے، اس کے باطن سے جو رابطہ ہے، اس گہرے تعلق کو ہم سمجھا نہیں سکتے. لیکن ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں، ایک پرانا تعلق ہے اور اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے، کہ جی ہمارا پرانا دوست ہے، ہمارے دکھ درد کا ساتھی ہے، ہماری خوشی غمی کا شریک ہے. تو دیکھیے، اس تعلق کی قیمت بتائی جاتی ہے کیسے، कि ये जी मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, क्योंकि खुशी गमी और दुख दर्द का साथी है। तो इसी को याद रखें, जिस तरीके से हम अपने एक पुराने दोस्त को कहते हैं कि ये हमारा पुराना ताल्लुक है, इससे खुशी गमी का ताल्लुक है, पुराना दोस्त है, गहरा ताल्लुक है। इंसान जितना शरीयत पर, जितना सुन्नतों पर अमल करता है, जितना अल्लाह ताला की रिदा और खुशी की खातिर से गुनाह से बचने का गम उठाता है, उतना उसको अल्लाह ताला से एक राबता और ताल्लुक पैदा होता है। जिसको मैंने अर्ज किया कि वो मारूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने औलिया की रूहों को जो एक मकाम अता फरमाते हैं, वो मकाम ये है, उसकी वसत ऐसी है कि सात आसमान उसकी वसत के सामने हेच है, छोटे पड़ते हैं। जाहिर का यह हाल है कि मच्छर काटे तो नाचने लग जाए, हाय मच्छर ने काट लिया, और बातिन का क्या आलम है। यह रूहानी ताल्लुक, यह काम की चीज है। अगरचे जिस्म पर इंसान कितनी मेहनत करे, लेकिन रूह पर मेहनत यह काम आती है। रूह पर जो मेहनत है यह काम आती है। हां, नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुफार ने एक एतराज किया, बहुत सारे एतराजात किए। उन एतराजात में से एक एतराज यह भी है कि याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, कि ये खाते हैं और बाजारों में घूमते हैं। ये कैसा नबी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, बल्कि ये तो अल्लाह ताला का करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने नबुवत में, क्योंकि नबुवत के जो मनसब है वो ये कि अल्लाह ताला के गुमशुदा बंदों को अल्लाह ताला से मिलाना, अल्लाह ताला की मार्फत सिखाना, और उन बशर और बंदों की जो हालात और कैफियत हो, उस कैफियत और हालात के जरिए से अल्लाह ताला की तरफ रहनुमाई करना। लगा ये तो अल्लाह ताला का एहसान है कि नबियों को इंसानों में से भेजा, ये तो एहसान है। वो कैसे? इस्तिंजा की जरूरत है। फरिश्ते को इस्तिंजा नहीं, फरिश्ते खाते पीते नहीं, फरिश्ते को शहवत का तकाजा नहीं, बीवी लाने का तकाजा नहीं, उसको गुस्सा नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो सारी बशरी चीजें, उसको भूख नहीं लग रही, ये सब चीजें तो बशर के साथ है, इंसानों के साथ है। लिहाजा अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाए तो एहसान है। हां, अलबत्ता इतना याद रखना जरूरी है कि हमारे तकाजे और उनके तकाजों में फर्क है। वो कैसे? कि देखिए, जब नमाज में गलती होती है, भूल होती है, तो हमारे जिम्मे क्या है? सजदा साहब। रिवायतों से यह बात साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज में सहव हुई, भूल हुई, आपने सजदा साहब किया। अगर आप सजदा साहब न फरमाते तो हम उम्मत को पता कैसे चलता? ये तो है जाहिर। अब इसका बातिन क्या है? बातिन यह है कि हमारी जो नमाज की भूल और गलती है, जो सहव है, वो इस वजह से है कि हम इबादात से गैरुल्लाह की तरफ चले जाते हैं। हम इबादात नमाज पढ़ते हैं, उस नमाज में हम गैरुल्लाह की तरफ जाते हैं। लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सहव और भूल है वो ये है कि वो नमाज से अल्लाह ताला की तरफ, यानी आला की तरफ आपकी परवाज होती थी। یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں محو اور اللہ تعالیٰ کے تعلق میں جو آپ کی روح محو ہوتی تھی، اس کی وجہ سے جو دنیا سے رابطہ کٹ جاتا تھا، اس کی وجہ سے وہ آپ کی سہور بھول تھی. آپ کا دنیا سے رابطہ کٹتا تھا اور ہمارا دنیا میں انہماک ہوتا ہے، لہذا ہمارے اور نبی اس کے تعلق میں کتنا بڑا فرق ہے. آپ کی سہور بھول وہ اور ہے، ہماری سہور بھول تو یہ ہے کہ ہم تو غیر اللہ میں پھنستے ہیں، اس لیے ہم کو سجدہ صاف کرایا جا رہا ہے. دیکھا آپ نے صاحب، ہم استنجا کرتے ہیں، پیشاب پخانا، لیکن اپنی ناک خود پکڑنی پڑتی ہے، اتنی بدبو ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تقاضا بول موجود تھا، لیکن جس جگہ آپ استنجا فرماتے تھے وہاں خوشبو ہو جاتی تھی. لہذا بشری تقاضا تو موجود، لیکن سبحان اللہ اس بشری تقاضے میں جو روحانیت موجود ہے ہم کو وہ حاصل لیں گے. اس لیے آپ بشر ہیں، لیکن وہ بشریت اس معراج پر ہے، اس عروج پر ہے کہ سارے عالم کی انسانیت، فرشتے، کعبہ شریف، کوئی مخلوق سارے عالم میں اس قرب اور تعلق کو سمجھ نہیں سکتی اور پہنچ نہیں سکتی جو اللہ تعالیٰ نے قرب اور تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو عطا فرمایا تھا. لہذا ہم اور آپ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ فرق ہے. یہ آج کل جو ایئر لائنز وغیرہ ہوتی ہے نا، جہاز، ان میں ایک ایک سلسلہ رائج ہے. وہ رائج یہ ہے کہ ایک آدمی جتنا سفر کرتا ہے نا تو اس کو پوائنٹس ملتے ہیں، اس کو فریکوینٹ فلائرز پروگرام کہتے ہیں، مختلف کمپنیوں کے مختلف وہ ہیں اور اس پر پوائنٹس ملتے ہیں، مائل ملتے ہیں. وہ جو پوائنٹس ملتے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا انسان سفر کرتا ہے، جتنے اس کے مائلیج بڑھتے ہیں، جتنے پوائنٹس بڑھتے ہیں، تو وہ پہلے جو بنیادی سے ترقی کرتے نقرئی یعنی سلور میں ترقی کرتا ہے، کہتے ہیں یہ بلو سلور ممبر ہے، پھر سلور ممبر ترقی کرتے گولڈ میں داخل ہو جاتا ہے، سونا والا. لہذا وہ جتنا سفر زیادہ کرتا ہے اس کی ترقی ہوتی جاتی ہے، اس ترقی کا نتیجہ یہ ملتا ہے کہ اس ترقی سے اس کو بہت سارے فوائد ملتے ہیں. ان فوائد میں سے جیسے ایک فوائد یہ ہے کہ اس کو ہر جگہ ترجیح دی جاتی ہے. اگر کئی سی آئی پی لاؤنج ہے، اس کمپنی کا لاؤنج، اسپیشل والے جو وی آئی پی لاؤنج ہے، ان لاؤنج کے اندر وہ اگرچہ اکنامی کا بھی ٹکٹ ہو، لیکن چونکہ وہ ممبر سلور یا گولڈ والا ہے، وہ اکنامی کے ٹکٹ پہ بھی وہاں جا سکتا ہے. اور اگر سیٹیں بک فل چل رہی ہوں اور ویٹنگ لسٹ میں نام ہے تو اس کو ترجیح دی جاتی ہے. اور اسی طرح اگرچہ اس کا اکنامی کا بھی ٹکٹ ہو، لیکن اس کو جہاز میں پہلے بھیجا جاتا ہے. بعض جگہ، اکثر جگہوں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی جو بورڈنگ بھی پہلے ہوتی ہے اگرچہ اکنامی کا ٹکٹ ہو، اور بورڈنگ کے ساتھ ساتھ اس کی جو امیگریشن، اس میں بھی سہولیات ہوتی ہیں. تو کیا ہوا جناب، سفر ہی کر رہا ہے؟ کہنے کو اکنامی والا، بزنس والا ایک ہی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، لیکن دونوں کی کیفیات میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سلور والا یا گولڈ والا، وہ بھی اکنامی کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، سلور کارڈ یا گولڈ کارڈ یافتہ ہے، یہ سلور یا گولڈ کارڈ ہولڈر، جس کا ترجمہ یافتہ سے کریں گے، سلور کارڈ یافتہ، گولڈ کارڈ یافتہ یا ہولڈر. سفر دونوں اکنامی میں کرنے، لیکن دونوں کو فرق مل رہا ہے. بس میرے پیارے دوستو یہی وہ چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کھاتے بھی تھے، آپ بازاروں میں گھومتے بھی تھے، لیکن آپ کی جو اللہ تعالیٰ کیا ممبرشپ تھی اور ہے، وہ ممبرشپ ایسی ہے کہ کائنات میں کوئی انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. دیکھو دنیا کی مثال سے بات سمجھ میں آ گئی جناب. یہ تو ممکن ہے کہ وہ گولڈ ممبر لے لے، میں بھی گولڈ ممبر لے لوں تو ٹھیک ہے بھائی، لیکن وہ تو ممبرشپ ہی ایسی ہے کہ مل ہی نہیں سکتی. اب آپ دیکھیے پورے ملک میں، ہمارا پاکستان جو ملک ہے 16 کروڑ آبادی، کوئی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے 18 کروڑ، بعض کہتے ہیں نہیں 20 کروڑ. تو مزہ یہ ہے کہ جو خفیہ کاروائیاں ہو رہی ہیں نا، اس کے نتیجے میں جو خفیہ آبادی بڑھ رہی ہے، اب کیا کریں اس کا، اس لیے یہ جو ہے وہ شمار میں نہیں آ رہا. یہ شدت پسندوں کی جو خفیہ کاروائیاں ہیں نا، شدت پسندوں کی، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ شمار نہیں ہے. تو پورا پاکستان ہے، اس پورے پاکستان میں 16, 18 یا 20 کروڑ جتنے بھی لوگ ہیں، پورے پاکستان میں صدر کتنے؟ ایک ہی ہے، وہ بھی انسان ہے. لیکن کہتے ہیں جناب اس کی مراعات، اس کی فیسلٹیز، اس کو سہولیات، وہ جو حاصل ہے، جبکہ کل تک وہ ہمارے ساتھ تھا لیکن صدر منتخب ہو گیا تو اب تو وہ ممنون ہے صدارت کا. ممنون صدارت ہے کہ صدر بن گیا. کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میں اور وہ ایک پاکستانی، میں بھی پاکستانی ہوں وہ بھی پاکستانی، کیا کہہ سکتے ہیں ہم اور وہ برابر ہے؟ کیوں جناب؟ بھائی دونوں پاکستانی ہیں. صدر بننے کے بعد وہ بھی وہی طریقے سے کھاتا ہے، صدر کوئی نئے سٹائل سے تھوڑی کھاتا ہے. ہاں البتہ جب انسان شریعت اور علم سے، علم صحیح سے ہٹتا ہے اور اس دنیا پر مرتا ہے تو اس کے اندر انسانیت سے زیادہ بہیمیت، یعنی جانور پناہ جس کو کہتے ہیں، وہ آتا ہے. انسان کے لیے اللہ تعالی نے کھانا رکھا، اب یہ کانٹے سے کھاتا ہے، اب یوں مارتا ہے وہ بوٹی اچھل کے وہاں جاتی ہے. وہ جیسے آپ نے دیکھا نا ٹائر کے نیچے جب کبھی پتھر آتا ہے نا، کیسے تیر کی طرح جاتا ہے، گولی کی طرح جاتا ہے، اور بہت خطرناک ہوتا ہے وہ، انسان مر بھی سکتا ہے اس سے، گولی ہوتی ہے بالکل بلٹ اور گولی کی طرح ہوتا ہے وہ. اب یہ بھی کھاتا ہے ایسے اور یوں جاتا ہے، اور اب اس کے کھانے کا سٹائل بھی فرق بدل جاتا ہے، کھا کے انداز بدل جاتا ہے. وہ جو پہلے سیدھی سادھے طریقے سے ایسے کھا لیتا تھا، اسٹائل ہی بدل جاتا ہے. تو بہرحال باطن کی بات بتا رہا تھا کہ روح میں جب ترقی ہوتی ہے تو جس طریقے سے میرے پیارے دوستو یہ مائلیج پروگرام، فریکوینٹ فلائر پروگرام سے اس کو مراعات اور پیشکشیں ملتی ہے، ایسے ہی جب انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں جاتا ہے، اس سے وہ روحانیت پر محنت شروع کرتا ہے، یعنی تعلق مع اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، شریعت و سنت پر عمل کرتا ہے، گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے، تو میرے پیارے دوستو اب اس کو روحانی ترقی اور روحانی قرب ملتا ہے اللہ تعالی سے. پھر میں اور وہ اللہ والا برابر نہیں ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالی سے ایک قرب خاص اور تعلق خاص حاصل ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو روحانی ترقی بولتے ہیں، جس کی ایک مثال دے دی. معرومی فرماتے کہ ظاہر اشرا پشے آرت بچرخ، ظاہر کا تو یہ عالم ہے کہ مچھر کاٹے تو وہ ناچنے لگے، آسمان سر پر اٹھا لے، اور باطن اشباشد محیط ہفت چرخ، اور باطن کا عالم یہ ہے کہ ساتوں آسمان، ہفت چرخ سات آسمان
اس کی وسعتوں کے سامنے، اس اللہ والے کے قلب کی روحانیت اور باطن کی وسعت کے سامنے وہ کم پڑ جاتے ہیں. یہ روحانی ترقی کہلاتی ہے. اور یاد رکھنا، روح پر محنت اصل ہے. اگرچہ جسم پر انسان کتنی محنت کر لے، لیکن زیادہ سے زیادہ کیا ملے گا اسے؟ ایک انسان محنت کر کے اس نے 200 کلو وزن کر لیا، یا 150 کلو والے نے محنت کر کے 70 کلو وزن کر لیا، کون سا تمغہ ملے گا اسے؟ لہذا جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس بات سے یہ نتیجہ خزنا کیا جائے کہ جی جب جسم پر محنت کا کوئی فائدہ نہیں تو کیوں کرنا؟ نہیں میرے دوستو، ایسی محنت کرنا کہ جس سے انسان گویا بیماریوں سے محفوظ رہے، جس کو ہمارے ہاں پرہیز بھی کہا جاتا ہے، کہ جس سے انسان کی صحت برقرار رہے اور وہ اپنے کام کاج کو صحیح طریقے سے سر انجام دے سکے، عبادات میں رکاوٹ نہ بنے، یہ بھی شریعت کے اندر مطلوب ہے. تو باطن کی قیمت اصل قیمت ہے. ایک مضمون ختم ہو گیا. دوسری بات، اسی رواں ہفتے میں جو گزر رہا ہے یا گزر گیا ہے، فقیر کا ایک سفر تھا پنجاب کا. تو پنجاب میں دھند کے باعث، زیادتی دھند، وہ سفر التوا کرتے کرتے ملتوی ہوتے ہوتے منسوخ ہو گیا. زیادتی دھند کی وجہ سے. اور جس جگہ مجھے جانا تھا اس کا نام ہے چیچا وطنی. لاہور سے اتر کے جہاز سے لاہور سے پھر ہمارے دوست وہ لاہور لینے آتے، ان کے ساتھ سفر تھا. تو بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جس دن میرا سفر تھا اس دن سفر منسوخ ہوا. تو پھر میں صبح کے وقت، کچھ دوست ساتھ تھے، یہاں سے گلستان جوہر جہاں میرے شیخ اور مرشد اول حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ جہاں آرام فرما ہے، میں وہاں گیا. رستے میں دلی دل میں سوچ رہا تھا کہ میرے چچا کی طبیعت کچھ ناساز ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور بھی بیماروں کو شفا عطا فرمائے. تو میں نے نیت یہ کی کہ میں ان کی عیادت کو جاؤں گا. قبرستان گیا، وہاں حاضری دے کر پھر واپس آ رہا تھا. واپسی میں سفر میں میں نے اپنے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مدر صاحب دامت برکاتم کو فون کیا. ٹیلی فون پر بات ہو رہی تھی، میں نے کہا، حضرت نے پوچھا کہاں ہو، میں نے بتایا حضرت وہ دھند کے باعث، اتنی زیادہ دھند تھی کہ اس کی وجہ سے میں سفر نہ کر سکا، جہاز بہت تاخیر ہو گئی، پھر وہاں پر بھی پریشانی، گاڑی میں سفر کرنا مشکل، تو پھر اس لیے میں نے سفر منسوخ کر دیا. فرمایا سفر منسوخ مت کرو. حضرت اسلام آباد میں تھے اس وقت، بلکہ کراچی ایئرپورٹ پر تھے اسلام آباد جانے کے لیے. تو مجھ سے فرمایا سفر منسوخ مت کرو، اگر تم چیچا وطنی نہیں جا رہے تو چاچا وطنی چلے جاؤ. سبحان اللہ، یہ دیکھیے کیسے، کیا فرمایا، تم چیچا وطنی نہیں جا رہے تو چاچا وطنی چلے جاؤ. اب آپ میرے قلب کی کیفیت دیکھیے، یعنی میرا جو نیت اور چھپا ہوا ارادہ کیا تھا کہ میں اپنے چاچا کے پاس جاؤں گا. تو حضرت نے فرمایا چیچا وطنی نہیں جاؤ، چاچا وطنی چلے جاؤ. تو کیا میرے دل کا حال ہوا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ان اللہ والوں کی زبانوں سے کیا کیا باتیں ظاہر کرواتے. تو میرے پیارے دوستو، آج کل موسم ایسا ہے کہ دھند جیسے پنجاب میں بہت زیادہ ہے، اور ہمارے ہاں اس کو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ موسم خراب ہے. یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ موسم خراب ہے، انگریزی میں کہتے ہیں بیڈ ویدر، خراب موسم. موسم کی خرابی کی وجہ سے جہاز پرواز میں تاخیر ہے یا پرواز منسوخ ہو گئی. تو میرے پیارے دوستو، پہلی بات تو یہ کہنی ہے کہ موسم کو خراب کہنا یہ ادب کے خلاف ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر موسم چاہے دھند ہو چاہے بارش ہو چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو چاہے خزاں ہو چاہے بہار ہو، یہ موسم کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں نا. تو گویا کہ موسم کوئی بھی ہو، وہ موسم کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. لہذا ایک چیز اللہ عطا فرما رہا ہے، ہم اس کو خراب کہیں، یہ جو ہے بے ادبی ہے. موسم کو خراب کہنا یہ بے ادبی ہے، اس لیے یہ لفظ استعمال نہ کریں کہ موسم خراب ہے. ایسے کہہ سکتا ہے کہ موافق نہیں ہے، لیکن موافق پر ایک بات سنیں، سبحان اللہ. جب صحابہ نے مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کتنے صحابہ تھے جو بیمار ہو گئے، اب وہ صحابہ جب بیمار ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو ہمارے ہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے، جی فلاں جگہ میں گیا تھا مجھ کو موسم موافق نہیں آیا، یہ جملہ کہتے ہیں. یا کہتے ہیں غذا موافق نہیں آئی. لیکن صحابہ کا ادب دیکھیے، چونکہ صحابہ دیکھتے تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف سے بہت محبت تھی، لہذا اس محبت کا نتیجہ میرے مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس محبت کا نتیجہ یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تھے تو اپنی چادر کو اتار کر اونٹنی پر رکھ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ مدینہ شریف کی مٹی مجھ کو لگ جائے، خاک مدینہ. آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف سے اتنی محبت تھی، در و دیوار کو دیکھتے تھے خوشی کے مارے. تو صحابہ اس حالت کو دیکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف سے اتنی محبت ہے، لہذا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مدینہ شریف کا ماحول آب و ہوا ہمیں موافق نہیں آئی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مدینہ شریف کی آب و ہوا کے ہم موافق نہیں آئے. آہ میرے دوستو، اس کو کہتے ہیں ادب، یہ ادب ہے. سبحان اللہ. اور معرومی فرماتے ہیں خدا جوئم توفیق ادب، اے اللہ میں آپ سے ادب کی توفیق مانگتا ہوں، مجھے ادب عطا فرمائیے. کہ بے ادب محروم مند از فضل رب، جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کے فضل سے محروم رہتا ہے. لہذا وہ ادب مانگا اور ادب سے جملہ عرض کیا. تو میرے پیارے دوستو، یہ موسم اللہ کی طرف سے، اس کو خراب نہ بولے. دعا کرے کہ اللہ تعالی میں بیمار ہوں، سردی بہت لگ رہی ہے، فلاں چیز ہے یا فلاں بات ہے، آپ اپنے کرم سے اس کو معتدل فرما دیجئے. خرابی کا شکوہ نہ کرے اللہ سے، یہ بھی ادب کی چیز ہے. اور مزے کی بات دیکھیے، کیا یہ کوئی بہت ضروری کام ہے جو آپ کر رہے تھے؟ کمال ہے، سامنے بیٹھنے والا ایسی فضول حرکتیں کرے. انا للہ، ابھی ادب ہی پر بات ہو رہی ہے تو دینی مجلس کا بھی تو ایک ادب ہے کہ ایسے ضروری کام کے سر پکڑ کر بیٹھ گئے. آپ کے سر پکڑنے پر ہمارا سر پکڑنے کو دل چاہ رہا ہے. انا للہ. تو موسم کو خراب نہ بولے. اچھا، اب یہ جو دھند ہوتی ہے جس میں سورج نظر نہیں آتا، آسمان نظر نہیں آتا، بعض مرتبہ دھند کی اتنی زیادتی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، یعنی بندے کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، اتنی زیادتی ہوتی ہے دھند کی. لیکن یہ جو کسان لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا اور دھند پڑے، یہ عالم. جیسے مدینہ شریف اور اس کے اطراف کی کھجوریں مشہور ہیں، لہذا جب گرمی خوب پڑتی ہے نا وہ خوش بھی ہوتے ہیں دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ کرے گرمی خوب ہو، کیونکہ جتنی گرمی زیادہ ہوگی کھجوریں اتنی عمدہ اور پکیں گی. یہی حال ہمارے پاکستان میں ہے کہ جب گرمی خوب پڑتی ہے، جب گرمی خوب ہوتی ہے نا تو آم بھی خوب ہوتا ہے اور بہت میٹھا لذیذ ہوتا ہے. اب آپ بتائیے، ایک آدمی گرمی سے پریشان ہے اور دوسرا گرمی کی دعائیں مانگ رہا ہے، اب کیا کریں جناب؟ ارے جناب یہ تو عجیب ہوئی، ایک آدمی کہہ رہے گرمی نہ ہو، ایک کہہ رہے گرمی ہو، ایک کہہ رہے دھند نہ ہو، ایک کہہ رہے دھند ہو، تو کیا کرے بندہ؟ تو بندہ یہ کرے اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی رہے. اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء، اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی رہنا. کہ اللہ آپ، موسم آپ کا، گرمی آپ کی، سردی آپ کی، دھند آپ کی، جو آپ ہمارے لیے بہتر اور خیر سمجھتے ہیں وہ دے دیجئے، اور اگر اس میں کوئی مضر چیزیں ہیں اس مضر چیزوں کو مجھ سے دور کر دیجئے اور مجھ تک پہنچنے نہ دیجئے، بس نقصان والی چیزوں کو دور فرما دیجئے، اور اس موسم میں جو فائدے کی چیزیں وہ ہمیں دے دیجئے. لہذا وہ دھند سے کسان خوش ہوتا ہے کیونکہ گندم لگاتا ہے، گندم کے لیے پانی مضر ہے، لیکن دھند میں بھی پانی ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گندم کی جو فصل ہوتی ہے وہ اس میں سے پانی چوستی ہے، تو اتنا تھوڑا تھوڑا پانی اس کے لیے مفید ہے، اس سے گندم کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، عمدہ اور بڑھیا پیدا ہوتی ہے، جتنا اس کو اس طریقے سے پانی ملے گا تھوڑا تھوڑا تھوڑا. اب اللہ کی شان دیکھیے. جیسے ہمارے ہاں پنجاب، اب گزشتہ 2-3 برس پہلے کتنا سیلاب آیا تھا سکھر وغیرہ کے قریب، پورا ملک میں ایک سیلاب کی کیفیت. اب ہم لوگ پریشان ہیں اور پریشانی کی بات بھی ہے، لیکن بعض لوگ اس سے بھی خوش تھے، اور وہ خوشی یہ تھی کہ زمین کا ایک مسئلہ ہے کہ زمین میں جب فصل لگاتے ہیں نا تو فصل لگانے کے بعد دوسری فصل میں فاصلہ دینا چاہیے، جو ہمارے ہاں نہیں ہوتا. کہتے ہیں فصل اور لگاؤ اور لگاؤ، خوب پیسہ کماؤ، اور فاصلہ دینے کے ساتھ اگر فاصلہ نہ دے تو کیا کرتے ہیں کہ زمین کو مٹی ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ نئی مٹی ڈالو، اس سے زمین کی قوت بڑھتی ہے. کسان یہ بھی کام نہیں کرتا کہ اس پہ پیسہ لگتا. اب وہ جو زمین جو برسوں سے اس پر محنت ہو رہی تھی، فصل بن رہی تھی نا، تو سیلابی پانی آیا، وہ مٹی کو ساتھ لے کر آیا، نتیجہ یہ ہوا کہ زمین کی قوت میں اضافہ ہو گیا اور اس سال فصل جو ہے وہ پچھلے برسوں کی فصل سے اچھی ہوئی. اب آپ بتائیے، یہ اللہ کی شان ہے، سبحان اللہ. اس پر ایک بات یاد آئی، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سناتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو ملا جیون صاحب رحمت اللہ علیہ، جس کا گزشتہ ہفتے میں نے ذکر بھی کیا تھا، ملا جیون صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے جون پور ہندوستان میں، جو عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے استاذ بھی تھے، اور نور الانوار جو مولویوں کو پڑھائی جاتی ہے وہ نور الانوار کے مؤلف مصنف بھی ہیں، بڑے عالم ربانی تھے، سادہ بہت تھے، سادگی بڑی تھی ان کے اندر، اتنے سادہ تھے کہ ایک شخص آیا، جونپور پہ دریا ہے، اس دریا میں پر ایک پل ہے، تو کسی نے آ کر حضرت سے کہا کہ حضرت وہ جو دریا ہے نا اس پر جو پل ہے نا، کوئی اس پل کو چرا کر لے گیا. چلو اس پر ایک بات سن لو، ایک کرپٹ ملک کا، بدعنوانی والے ملک کا ایک سیاستدان، وہ غیر ملک میں گیا تو وہاں کے ایک وزیر سے ملا، تو وزیر کے گھر پر گیا تو دیکھا بڑا شاندار گھر. اس نے کہا کہ اتنا شاندار گھر تم نے کیسے بنایا؟ تو اس نے کہا ادھر آؤ. اس کو لے کر آیا، کھڑکی میں آئے، کہا دیکھو وہ سامنے پل نظر آ رہا ہے. کہاں؟ کہاں وہ جو آدھا پل ہے نا وہ یہاں لگا ہوا ہے. اس نے کہا زبردست. الیکشن ہوئے اور وہ جو سیاستدان تھا وہ منتخب ہو گیا، وزیر بن گیا. کچھ عرصے کے بعد وہی وزیر جو اس غیر ملک کا تھا وہ اس ملک کے دورے پر آیا. اب اس کے گھر میں، اس نے دعوت دی، گھر میں آیا تو دیکھا اس کا گھر اس سے بھی زیادہ شاندار ہے. تو وہ گھر کی چکا چون، چمک دمک، رونق دیکھ کر اس کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اس نے پوچھا اتنا شاندار گھر تم نے کیسے بنایا؟ اس نے کہا ادھر آؤ. کھڑکی میں لے کر گیا، اس نے دریا دکھایا، کہا دیکھو اس پر پل نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا بس اسی سے ہی گھر بنا. تو اس نے کہا کہ وہ جو تمہیں پل نظر نہیں آ رہا وہ تو مجھے بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن گھر اسی سے بنا. تو وہ ملا جیون صاحب رحمت اللہ علیہ کو آ کر کسی نے کہا کہ حضرت وہ پل چوری ہو گیا دریا کا، اتنے سادہ. رونے لگے، یا اللہ اتنا بڑا نقصان. کسی نے کہا حضرت آپ بھی عجیب سادہ آدمی ہیں، پل چوری ہو سکتا ہے؟ میں یہ واقعہ میرے شیخ نے سنایا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں پل چوری ہو سکتا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، کتنا عبرتناک جملہ ہے یہ. یعنی مسلمان جھوٹ بولے یہ ممکن نہیں ہے، پل چوری ہو سکتا ہے. کتنا اعتقاد، کتنا نیک گمان مسلمانوں سے. سبحان اللہ. وہی ملا جیون صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت سے کسی نے سیلاب آیا تو آئے لوگ، لوگوں نے کہا کر کہا کہ حضرت سیلابی پانی آیا اور گنے کی جو فصل ہے اس کا بہت نقصان ہوا کہ مچھلیاں گھسائیں اور گنا چوس لیا. یہ واقعہ بھی میرے شیخ نے سنایا، گنا چوس لیا. حضرت سجدے میں گر گئے، رونے لگے، یا اللہ مسلمانوں کا اتنا نقصان. اب رو کر فارغ ہوئے، کہا حضرت لیکن پریشانی کی بات نہیں ہے، جب مچھلیاں واپس جا رہی تھی تو ہکتی بھی گئیں اور انہوں نے بنی بنائی شکر وہ نکالتی بھی گئیں. حضرت خوش ہو گئے کہ اللہ کا شکر ہے، چلو مسلمانوں کو محنت نہیں کرنی پڑی کہ گڑ تیار مل گیا. اتنے سادہ تھے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. لیکن علمی مقام، میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم کے شیخ تھے، استاذ مولانا ادریس صاحب کا اندھیلوی رحمت اللہ علیہ، اتنے سادہ کہ حضرت پنکھے کے نیچے سے نہیں گزرتے تھے. منطقی آدمی بھی تھے. تو کسی نے پوچھا حضرت پنکھا مضبوط بندھا ہوا ہے، نہ گزرتے تھے نہ بیٹھتے تھے، کیونکہ نئے نئے پنکھے دیکھے نا ہم لوگ تو اسی میں پیدا ہوئے اس لیے عجیب نہیں لگتا. تو حضرت پنکھے کے نیچے سے گزرتے بھی نہیں تھے، اتنی سادگی. پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا کہا بھائی یہ تو گر جائے گا. کہا نہیں حضرت یہ مضبوط بندھا ہوا ہے. تو کیا فرماتے تھے؟ گرنے کا احتمال تو ہے، ممکن ہے کہ نہیں گر سکتا ہے، بس اسی وجہ سے کبھی پنکھے نیچے نہ بیٹھتے تھے نہ گزرتے تھے. اور اتنے سادہ تھے. کراچی تشریف لائے، میرے شیخ سناتے ہیں، کراچی تشریف لائے تو وہاں پر جگہ جگہ لکھا ہوا تھا، ایک کریم ہے نا تبت سنو، اب یہاں جگہ جگہ لکھا ہوا تھا تبت سنو تبت سنو، اشتہار لگے ہوئے تھے، صرف نام تبت سنو. تو حضرت نے فرمایا، ایک دن ٹھہرے، فرمایا یہ عجیب بات ہے، پورے شہر میں ہر جگہ لکھا ہوا ہے تبت سنو، بھائی صرف تبت کیوں سنو؟ قل و اللہ شریف کیوں نہ سنو اور دوسری صورتیں کیوں نہ سنو؟ یہ تبت سنو بس، دیکھو تبت سنو تبت سنو. جو صورت ہے تبت یدا ابی لہب، اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ بھائی تبت سنو، وہ صرف تبت کیوں سنو، قل و اللہ شریف کیوں نہ سنو، یہ ہر جگہ کیوں لکھ کے لگایا ہوا ہے لوگوں نے؟ تب ہنس کر بتایا کہ حضرت وہ یہ اصل میں کریم کا نام ہے، وہ تبت سنو نام ہے. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اتنے سادہ، اللہ اکبر، ایسا عالم سادگی کا. ایسے ایسے بزرگ اور علم، سبحان اللہ. جب بخاری شریف کا میرے شیخ فرماتے ہیں درس دیتے تھے، سات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سناتے، حکیم الامت کا ایک ملفوظ سناتے، فرمایا اور جب تشریح بیان کرتے تھے، فرمایا عالم یہ ہوتا تھا کہ پوری کلاس رو رہی ہوتی تھی، بعضے روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے. ایسا درس, درس شاہ آشوب و چرخو زلزلہ نے زیادات و بابو سلسلہ, کہ ان اللہ والوں کا جو درس ہوتا ہے عالم یہ ہے کہ ذل پر زلزلہ طاری ہو جاتا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری, لیکن یہ بات وہ منطق فلسفے میں اور یہ گٹ پٹ میں اور سائنسی علوم میں یہ چیز تھوڑی ہے کہ دل میں اللہ تعالی کی محبت اور تعلق پیدا ہو. ایسا عالم, سادگی کیسی اور علم کیسا. حضرت کی تفسیر معارف القرآن ایسی ہے کہ سبحان اللہ. ایک مفتی شفیع صاحب کی بھی معارف القرآن ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ دھند چھا گئی, جب دھند چھاتی ہے تو پھر وہاں لوگ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بارش ہو جائے, کیوں جب بارش ہوتی ہے نا پھر دھند ختم ہو جاتی ہے, یہ اللہ تعالی کا نظام ہے, اور کئی دن تک عافیت رہتی ہے, پھر دھند دوبارہ نہیں ہوتی, گویا کہ کئی دن تک پھر نہیں ہوتی, پھر بھلے بعد میں ہو جائے, لیکن بارش کی دعائیں مانگتے ہیں. تو میرے پیارے دوستو, اسی طرح جب انسان عبادت کرتا ہے یا کسی اللہ والے سے شیخ کسی کو اپنا شیخ اور رہبر بناتا ہے تو اس کی صحبتوں میں آتا ہے, آنا جانا کرتا ہے, عبادتیں کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, نیک کام کرتا ہے, تو نفس اور شیطان کوشش کرتے ہیں کہ بدگمانیوں کا بادل بنا دے, بدگمانیوں کی دھند بنا دے, یا پرانے گناہ یاد کرا کرا کر پرانے گناہ یاد کراتے ہیں, اس کی بادل دھند بنتی ہے, یا گناہوں کے تقاضوں کی دھند بنتی ہے. ابھی ایک فون آیا تھا نماز سے قبل, بیان سے پہلے ایک صاحب نے کہا کہ میں اتنا میرا دل پریشان ہوتا ہے کہ میں گناہ کروں, گناہ کے تقاضے اتنے ہوتے ہیں, نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا. کہنے لگے لیکن اللہ کا شکر ہے مجھ سے تعلق ہے, کہنے لگے لیکن اللہ کا شکر ہے میں نماز پڑھتا ہوں, لیکن اتنی زبردستی کہ بس دل نہیں چاہتا. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا ایک بات بتاؤ, ایک آدمی کئی ملازمت کرتا ہے, اپنی ملازمت پر جاتا ہے, اپنے فرائض پورے سر انجام دیتا ہے, اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے, اور بالکل صحیح اس کو اجرت اور مزدوری ملے گی کہ نہیں؟ مالک یہ کہے گا کہ تم نے دل کیوں نہیں لگایا, اجرت ملے گی کہ نہیں؟ میں نے کہا اسی طریقے سے جو آدمی اگرچہ اس کا عبادت اور نیک کام کرنے کو دل نہ چاہے لیکن وہ اللہ کی رضا اور خوشی کی خاطر سے نماز پڑھتا ہے, ذکر کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے, زکات دیتا ہے, مال خرچ اللہ کی رضا اور خوشی میں, اگرچہ دل نہیں چاہتا, اس کو بھی اجرت اور مزدوری پوری ملتی ہے. بلکہ پوری ملنا نہیں, یہاں پر اس کو ڈبل مزدوری ملتی ہے. شریعت میں اس کو ڈبل مزدوری ملتی ہے, اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ یہ ڈبل مزدوری پاتا ہے. دنیا میں تو پوری مزدوری پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کو ڈبل مزدوری ملتی ہے. وہ کیسے؟ ایک تو اس نیک کام کو کرنے کی نیکی اور اجر اجرت اور مزدوری, دوسرا اپنے دل کے خلاف کرنے کی مزدوری. یاد رکھیے گا, اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھے, اگر کسی نیک کام کرنے کو دل نہ چاہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے, انسان کا مزاج ہی ایسا, اس میں کیا ہے, دل نہ چاہے, لیکن اللہ تعالی کی عبدیت, اللہ تعالی کی بندگی کا تقاضے کو پورا کر کے وہ زبردستی نیک کام کرتا ہے. اس کو نہ صرف یہ کہ اجرت پوری ملتی ہے بلکہ دل کے خلاف کرنے کی وجہ سے, یعنی گویا تو نے دل کی بات نہیں مانی, تو نے دل کو خدا نہیں مجھے خدا بنایا, مجھے اللہ بنایا, مجھے اپنا رب بنایا, تو اس کی وجہ سے اس کو ڈبل مزدوری ملتی ہے. دیکھا آپ نے صاحب, لو جی جو تقاضا شیطان نے ڈالا تھا ہمیں پریشان کرنے کے لیے, اسی تقاضے کی وجہ سے ہمیں اجر ڈبل مل رہا ہے, تو اس سے کیا گھبرانا. اس لیے دل کا تو کام ہی یہ ہے, کبھی یوں کبھی وہ ہے, ذوقو ہے شوق و ضبط شوق میں کشمکش. شیر سنیے گا, ہے شوق و ضبط شوق میں کشمکش. کیا مطلب؟ شوق کہہ رہا ہے عورت کو دیکھ لو, فلم دیکھ لو, تصویریں دیکھ لو, ننگے ننگے پروگرام دیکھ لو, یہ شوق کہہ رہا ہے. گناہ کر لو. اور ضبط شوق کو کیا کہہ رہا ہے؟ خبردار اللہ تعالی کی نافرمانی ہے، اللہ تعالی ناراض ہوں گے، گناہ ملے گا، برا کام ہے. اب یہ لڑائی چل رہی ہے، ایسی ہوتی ہے نا لڑائی، اکثر ہوتی رہتی ہے، صبح شام کھیل چلتا ہی رہتا ہے لڑائی کا، کہ نفس کہتا ہے گناہ کرو، کہتا ہے نہیں نہیں کروں گا. اب یہ لڑائی ہوتی رہتی ہے. تو کیا فرمایا؟ بزرگ فرماتے ہیں ہے شوق و ضبط شوق میں، یعنی شوق کو دبا رہے ہیں، شوق کہہ رہے ہیں گناہ کرو، ہم شوق کو پیچھے کر رہے ہیں. ہے شوق و ضبط شوق میں کشمکش دل مجھ کو، اور میں ہوں دل کو ستائے ہوئے. وہ دل مجھے تنگ کر رہا ہے اور میں دل کو تنگ کر رہا ہوں کہ نہیں کروں گا. وہ کہہ رہا ہے کر لو، میں کہہ رہتا ہوں نہیں کروں گا. میرے پیارے دوستو یاد رکھنا، اسی سے اللہ تعالی کے قرب میں اور اضافہ ہوتا ہے. کیونکہ دل چاہے عبادت کرنے کو تو ہم لوگ مسجد میں آ گئے، یہ تو سبھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ بندے زیادہ پسند ہے جن کا دل نہیں چاہتا پھر بھی وہ اللہ کو راضی رکھتے ہیں. یہ وہ چیز ہے. اس لیے کبھی کبھی انسان کیا ہوتا ہے، دھند چھا جاتی ہے دل پر، کہ نیک کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، عبادت کو دل نہیں چاہ رہا، گناہ کے تقاضے کی دھند آ گئی، اب کیا کرے؟ جس طرح سے دھند آتی ہے بارش کام دیتی ہے، اسی طرح سے ابھی بھی بارش کی ضرورت ہے. وہ کون سی؟ اپنے آنسو کے بارش کی، اللہ تعالی کی یاد میں رونے کی ضرورت ہے. میرے مرشد کے شعر فرماتے ہیں، دیکھ کر میرے اشک ندامت، یعنی اب انسان اپنے گناہوں پر روتا ہے، اپنی نافرمانیوں پر روتا ہے، نافرمانی کے تقاضوں پر روتا ہے، اپنی روحانی اور دینی تنزلی کو دیکھتا ہے، دینی حالت کو دیکھتا ہے، اپنے اخلاق کو دیکھتا ہے، اپنے اخلاق کی گندگیوں کو دیکھتا ہے، اپنے گناہوں کے تقاضوں کو دیکھتا ہے، اس کو رونا آتا ہے کہ ہائے دیکھو میری کیا حالت ہے، کتنا میں گناہگار ہوں، اور اللہ تعالی کے رستے میں میں کتنا دور ہوں. اس ندامت کی وجہ سے وہ روتا ہے اللہ سے، فریاد کرتا ہے کہ اللہ آپ ہی میری رہنمائی فرما سکتے ہیں، آپ ہی مجھ پر کرم فرما سکتے ہیں، آپ ہی میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے قرب اور تعلق میں آگے بڑھا سکتے ہیں. وہ جو روتا ہے اس کا نتیجہ کیا ملتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ملتا ہے، دیکھ کر میرے اشک ندامت ابر رحمت کی بارش ہے جام. بس اس بندے پر اللہ تعالی کا فضل ہوتا ہے، اللہ تعالی کی رحمت کے بادل اس پر برستے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس رونے کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اس کے جو دل کا متلا ہے، طلوع سورج کے طلوع ہونے کی جو جگہ ہے اس کو صاف فرما دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے، جس طریقے سے بارش ہوتی ہے پورا متلا صاف ہو جاتا ہے، سورج نکلنے کی جگہ صاف ہو جاتی ہے، اب وہ سورج کو دیکھتا ہے. اسی طرح سے وہ بندہ جو کسی اللہ والے سے رابطہ اور تعلق کرتا ہے، اپنے دل میں ندامت کی وجہ سے آنسو بہا کر گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے روتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سارے دھند کے بادل، سارے گناہ کے تقاضے ہٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی تجلیات کا وہ اپنے دل میں مشاہدہ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پڑی تھی وہ یہی حدیث شریف، فرماتے ہیں مل لزم الاستغفار، کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، یعنی کثرت سے استغفار کرتا ہے. اب بھائی دیکھو، ایک آدمی کے بار بار کپڑے پہ گندگی لگتی ہے، وہ کیا کرے گا؟ کہے گا لگنے تو ایک دفعہ ایک ساتھ دھو لیں گے، کیا یہ کرے گا؟ کہے گا نہیں بھائی، جلدی جلدی دھو، بار بار دھو بچو، کیونکہ کیا آپ کا موقع ہو بعد میں دھونے کا موقع نہ ملے. اسی طرح سے مان لو گناہوں کے ماحول سے ہمیں بار بار گناہ ہو رہا ہے، تو کیا کریں؟ فوراً دھوئیں، جلدی جلدی دھونا شروع کریں. میرے شیخ فرماتے تھے، اگرچہ یہ عذر درست نہیں ہے، بہانہ ہے کہ جی ہم سے گناہ چھوٹتے نہیں ہیں، ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں ماحول سے، فرمایا اگرچہ بہانہ ہے، لیکن کم سے کم اگر گناہ نہیں چھوٹتے تو اللہ تعالی سے معافی مانگنا تو نہ چھوڑو. کہ جی گناہ نہیں چھوٹتے تو استغفار اور معافی مانگنا کیوں چھوڑتا ہے؟ برا کام چھوٹتا نہیں ہے، اچھا کام ہم نے چھوڑ دیا، تو نتیجہ کیا ملے گا؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی کو شوگر کی بیماری ہے، بلڈ پریشر کی بیماری ہے، ڈاکٹر سے علاج کراتا ہے، شفا نہیں ملتی، بلڈ پریشر نیچے نہیں آتا، کہتا ہے چھوڑو دفع کرو، گولی بھی پھینکو، لاؤ بریانی لاؤ، لاؤ کوفتے لاؤ، لاؤ ملائی لاؤ، مکھن لاؤ، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ارے بھائی محنت کرو، کوشش کرو، انتظار کرو، دعائیں مانگو، امید رکھو، کام بنے گا، یہی سمجھایا جاتا ہے نا. یہ تھوڑی کہ سب اتنی دوا کی، فلاں ڈاکٹر بھی گیا، اس کے پاس بھی گیا، اس کے پاس بھی گیا، اس کے پاس بھی گیا، فائدہ نہیں ہوا. تو فائدہ نہیں ہوا، رو، گڑ گڑائے، دعائیں مانگے، محنت کرے، انشاءاللہ تعالی فائدہ نظر بھی آئے گا. اسی طریقے سے اگر گناہ نہیں چھوٹتے تو اللہ کے لیے ہم لوگ رونا نہ چھوڑیں، اللہ سے معافی مانگنا نہ چھوڑیں، استغفار کرنا نہ چھوڑیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کثرت سے، لزوم، لزوم آتا ہے کثرت کے لیے. بات یہ کہ ہم معافی بھی کثرت سے تھوڑی مانگتے ہیں، اے اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، پنکھا یار یہ پنکھے جو کچھ صاف نہیں لگ رہے، یہ لگتا ہے مولوی صاحب پنکھے صاف نہیں کرا دے، اللہ ہائے، ارے یار وہ دیکھو وہاں پہ کون جا رہے ہیں، یا اللہ بس معاف فرما دے، ایک دفعہ موقع دے دیجیے، بس بس تھوڑے سے پیسے دے دے، ایل سی ڈی ٹی وی لینا، اللہ پھر معافی معافی ساری زندگی. ہماری معافی بھی عجیب و غریب معافی تماشا ہے. ہم تو دعا بھی کیسے مانگتے ہیں، مولوی کو دیکھتے رہتے ہیں، توجہ، جلدی ختم کر، جلدی ختم کر، اتنی لمبی دعا مانگ رہے. یعنی ہماری تو دعا کا یہ حال ہے بھائی، یعنی دعا کے بجائے مولوی کو دیکھتے ہیں، توجہ ڈالتے ہیں اس پہ کہ دعا چھوٹی کرے چھوٹی کرے. تو یہ تو دعا ہے ہماری بھائی، یہ ہمارا رونا ہے. اور پھر وہ بھی ایک مرتبہ مانگی چھٹی، یعنی ایک مرتبہ مانگی اللہ بس دے دے، بس بس اب تو آ رہا ہے، بس سب پورے ٹرک کے ٹرک آ رہے ہیں. ارے بھائی ایسے نہیں، دنیا میں بھی انسان ایک ہی کام کے لیے دس دس دفعہ جاتا ہے، اللہ سے بھی دس دفعہ نہیں، ہزار دفعہ نہیں، لاکھوں دفعہ مانگے. میرے دوستو جو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں، جس دعا پہ ہمیں نہیں مل رہا دنیا میں، آخرت میں اس پر اتنا ملے گا، اتنا ملے گا کہ اس وقت بندہ کہے گا کاش دنیا میں مجھے کچھ بھی نہ ملا ہوتا. اس لیے جو دعا مانگنا یہ خود بڑی نعمت ہے، اللہ سے مانگنا اگرچہ اس پر کچھ نہیں مل رہا یہ بھی بڑی نعمت کی چیز ہے. اللہ نے اس کام پہ لگا دیا، اس لیے کثرت سے کرے استغفار، کثرت سے کرے، کثرت ہے، بار بار مانگے، یا اللہ معاف فرما دیجیے. اپنے شیخ کو دیکھتے تھے، یا کریم معاف فرما دیجیے، ایسے دعا درد بھرے دل سے. اصل میں بات یہ کہ ہماری زبانوں پر ہے، آہ مرا داری بر لب ندر دل، کہ میرے بندوں نے مجھے لب پر تو رکھا، ہونٹوں پر رکھا، لیکن دل میں نہیں رکھا. بلب ایما بدل ایما نداری، ہائے ایک بزرگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکایت نارض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہتے ہیں کیا کہ بلب ایما بدل ایما نداری، ہماری زبانوں پر تو ایمان ہے لیکن ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے. یعنی ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں زبان سے، ہم بیان کر رہے ہیں زبان سے، ہمارے دل میں نہیں ہے. مقرر بیان کر رہے ہیں، اس کے دل میں بھی وہ چیز نہیں ہے. یہی تو وہ فاصلے ہیں ہمارے قلب کے اور زبان کے، وہ فاصلے ہیں جس کی وجہ سے آج ہمیں اللہ کا قرب اور تعلق خاص نہیں مل رہا. یہ فاصلے دور ہو، آج ہماری تقریر سے کسی پر اثر نہیں ہوتا، ہماری نماز سے ہمیں فائدہ نہیں ملتا، ہماری عبادات سے ہمیں قرب نہیں ملتا، قلب کو وہ سکون اور خوشیاں نہیں مل رہی. وجہ کیا ہے؟ فاصلے ہیں، فاصلے، ہماری زبان اور ہمارا دل اور، ہمارا قول اور ہمارا عمل اور، یہ فرق ہے. اس لیے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اتنے محنت کر رہے ہیں کوئی فائدہ نتیجہ نہیں نکلا. لیکن اس کی وجہ سے عمل نہ چھوڑے، کرتا رہے کرتا رہے، امید رکھتے ہیں انشاءاللہ ہمارے دل بھی اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک دن ہمیں اللہ تعالیٰ بنا دیں گے کہ دیکھو بد دلی سے صحیح، بے دلی سے صحیح، لیکن کرتا تھا، چلو اس پر ہم اپنا فضلی فرما دیں، اس کا دل نہیں چاہتا تھا لیکن پھر بھی اس نے نماز نہ چھوڑی، بیان نہ چھوڑا، نیک کام نہ چھوڑا، اگرچہ ریا دکھاوے سے کرتا تھا، چل تجھ پر بھی ہم فضل کرتے ہیں، اتنے زمانے سے کر رہا ہے، چل لے تو بھی لے لے مزدوری، پتا نہیں کب فضل ہو جائے ہم پر بھائی. اس لیے اس لالچ میں ہم لوگ کرتے رہے، یہ نہ سوچے کہ آج نماز پڑھی آج کیا فائدہ ہوا، کہ ہمارا تو حال ہی ہے آج نماز پڑھی، اب سوچ رہے ہیں یار جبرائیل السلام نہیں آئے آج، اتنی درد دل سے میں نے نماز پڑھی، جبرائیل السلام کو آ کر میرا ہاتھ چومنا چاہیے تھا اور پوچھنا چاہیے تھا کہ تمہیں کون سی گاڑی چاہیے. کوئی فرشتہ آ کر یہ پوچھتا نماز کے بعد کہ پوچھتا یار تم نے آج اتنی اچھی نماز پڑھی، اتنا اچھا بیان کیا، موبائل کون سا والا چاہیے آپ کو؟ نہ کسی نے تعریف کی، نہ کسی نے ہاتھ چوما، نہ کسی نے جوتی اٹھائی، نہ کوئی عزت ملی. ارے بھائی اس کام کے لیے تھوڑی ہے یہ سب چیزیں، سب یہ ہے اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے بس. باقی مخلوق کی تعریف کیا حیثیت ہے؟ مخلوق کی تعریف کی تو حیثیت ہی ہے ایک آدمی صدر بن گیا، صدر بن گیا، سب واہ واہ صدر صاحب، واہ واہ صدر صاحب، سلوٹ مار رہے. اب وہ صدارت سے اتر گیا، اب اس بیچارے کو کوئی پوچھتا بھی نہیں. یہ حال ہے ہمارا، مخلوق کی تعریف تو یہ ہے بھائی. تو استغفار کثرت سے کرے تو کیا انعام ملتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، اس کو جو تنگی ہے، جو گھٹن ہے، جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے نکلنے کا راستہ دکھا دیں گے. ومن کل ہم من فرجا، اگر اس کو کوئی غم ہے، کوئی گھٹن، کوئی تنگی ہے، کوئی غم لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس غم سے اس کو فرج یعنی راستہ دکھا دیں گے، اس کو بھی کھول دیں گے، اس کو غم کو دور فرما دیں گے، دھند کے بادل ہٹ جائیں گے، دھند ہٹ جائے گی. اور تیسری نام دیکھیے ورزقہ اللہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. یہ ہے استغفار کا فائدہ، لیکن کثرت سے ہو. مزید تفصیل انشاءاللہ پھر عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے قلوب کو استغفار کی طرف مائل فرما دے. اگرچہ زبان سے ہو لیکن چھوڑے نہیں. کہتے جی ہمارا دل نہیں لگتا، نہ لگے دل، اپنا زبان سے ہی کام کیا جائے، انشاءاللہ دل بھی لگنے لگ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم پر فضل فرما دے. اے اللہ اپنے کرم کے صدقے میں معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے. یا اللہ یہ جو ہمارے گناہوں کی نحوست سے دھند کے بادل ہیں، جس کی وجہ سے ہم آپ کے قرب اور تعلق کے خاص سے محروم ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اور ہمارے ان دھند کے بادلوں کو دور فرما دیجئے. اپنی رحمت کی بارش ہماری جانوں پر برسا دیجئے. ہمارے قلوب کو اپنی محبت، اپنا قرب خاص، اپنے تعلق کے خاص سے ہمارے قلوب کو منور فرما دیجئے. یا اللہ معاف فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا سورج ہمارے دلوں میں طلوع فرما دیجئے. یا اللہ اپنی اطاعت اور فرما برداری کامل طور پر اس کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے غموں کو دور فرما دیجئے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری مصیبت اور پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. یا اللہ آسانیاں پیدا فرما دیجئے. اور یا اللہ ہماری حاجت روائی، ہماری حاجتوں کی حاجت روائی فرما دیجئے. اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے. ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اپنا قرب اور تعلق کے خاص عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولاد کو اللہ والا بنا دیجئے. اور یا اللہ ہمارے دوستوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، حاضرین دوست اور غائبین دوست، سارے عالم کے جو دوست ہیں، کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے، کسی مسلمان کو محروم نہ فرمائیے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کو، ہمارے قلوب کو وہ قرب، وہ لذت عطا فرما جو آپ اپنے اولیاء کو عطا فرماتے ہیں، اپنے دوستوں کو عطا فرماتے ہیں، ہمیں اپنے دوستوں میں شامل فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے گناہوں کی عادت کو چھڑا دیجئے، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے. اور یا اللہ بغیر مانگے آپ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی، دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرما، راحت عطا فرما، عافیت عطا فرما اور رحمت عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلی اللہ علی النبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین. اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا.